السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. کابل کے ایک ہائی سیکیورٹی عمارت کے قریب کار بم دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 90 کے لگ بھگ زخمی ہو گئے ہیں. افغان حکومت کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے بتایا ہے کہ یہ دھماکہ کابل کے مشرقی حصے میں جلال آباد روڈ پر گرین ولیج کے قریب ہوا, جہاں کہیں بین الاقوامی کمپنیوں اور امدادی اداروں کے دفاتر ہیں. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے کہا ہے کہ دھماکے کا نشانہ بننے والے زیادہ تر افراد عام شہری تھے. انہوں نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 23 بچے بھی شامل ہیں. پولیس کے ترجمان بشیر مجاہد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ بارودی مواد سے بھری ہوئی ایک گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں اور مشتبہ افراد کی تلاش جاری ہے. پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو ایوان کے اندر اور باہر مشکل صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے. یہی کمیٹی حکومت سے بات کرے گی. آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہو گیا ہے. دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے واک آؤٹ دباؤ کا حربہ ہے تاکہ این آر او لیا جا سکے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا,
میں نے تو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اس کو الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن نام رکھ لیں. ٹھگز آف پاکستان تو چل ہی رہی ہے, اس میں تھوڑا سا انٹرول چلا ہے ٹھگز آف پاکستان میں, لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اصل میں پارلیمنٹ میں اجلاس تھا, ورنہ نیب کے لیے اچھا موقع تھا, وہیں پہ چھاپا مار لیتے, سارے اکٹھے تھے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا,
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے آج کے سارے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں, ان کی لیڈرشپ جو ہے, ہم ساتھ ملے ہیں اور ہم نے یہ 3-پوائنٹ ایجنڈا طے کیا ہے.
اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. چین کی ایک عدالت نے کینیڈین شہری رابرٹ لوئڈ شیلنبرگ کو منشیات اسمگل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنا دی ہے. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اس شخص کو اس جرم میں 15 سال پہلے دی گئی سزا بہت نرم تھی, اور یہ درحقیقت سزائے موت کا حقدار تھا. یہ فیصلہ چین کے شمال مشرقی شہر ڈیلن کی عدالت نے دیا ہے. اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں نے آئیوری کوسٹ کے سابق صدر لورین باگبو کو جنگی جرائم کے الزامات سے بری قرار دے دیا ہے. ان پر الزام تھا کہ سن 2010 کے متنازع انتخابات کے بعد انہوں نے ہلاکت خیز مظاہرے کروائے, جس کے باعث انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا. باگبو کے حامیوں نے منگل کے روز اس کے بعد خوشی سے نعرے لگائے جب عدالت کے صدارت کرنے والے جج کونو تافسن نے 73 سالہ سابق صدر اور ان کے قریبی ساتھی اور ملک کے سابق وزیر چارلز بلے گوت کے بارے میں فیصلہ سنایا. سن 2010 کے آخر اور سن 2011 کے اوائل میں اس وقت ہنگامے شروع ہو گئے تھے جب باگبو نے الاسا نے اوٹاوا کے مقابلے میں اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. ان فسادات میں 3,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. اگرچہ امریکیوں کی اکثریت ملک میں حکومت کی طویل ترین جزوی شٹ ڈاؤن کا الزام صدر ٹرمپ پر لگاتی ہے, لیکن ٹرمپ نے پیر کے روز کسانوں کے ایک اجتماع کو بتایا کہ کانگریس میں موجود حزب مخالف ڈیموکریٹس اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں. انہوں نے نیو آرلینز میں قومی کنونشن کے دوران تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی ایسی تجویز قبول نہیں کریں گے جس میں امریکیوں کو محفوظ بنانے کے ان اقدامات کی منظوری نہ دی گئی ہو جس کی ہمیں ضرورت ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈرون اور سینسرز بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے کافی نہیں ہیں, اس کے لیے فولاد یا کنکریٹ کی مضبوط دیوار کی ضرورت ہے تاکہ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکا جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. جنوبی کوریا نے اپنی نئی فوجی دستاویزات میں شمالی کوریا کے لیے دشمن کا لفظ نکال دیا ہے جو صدر مون جائے ان کے پیونگ یونگ کے ساتھ معاہدے کا اظہار کرتا ہے. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع سن 2010 سے اپنی پالیسی دستاویزات میں شمالی کوریا کو دشمن کہتی آئی ہے. جب جنوبی کوریا کے 50 شہری ایک جزیرے اور پیونگ یانگ سے تعلق رکھنے والے جہاز میں ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کے نئے اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ ولیم بار کی تصدیق کے لیے دو روزہ سماعت منگل کے روز سے شروع ہو رہی ہے۔ بار اس سے پہلے سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کے دور میں اٹارنی جنرل کے عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ ان سے حالیہ ہفتوں میں ان کے تحریر کردہ بیان پر پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، جس میں انہوں نے خصوصی قونسل رابرٹ ملر پر تنقید کی تھی، جو صدر ٹرمپ پر تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام پر تفتیش کر رہے ہیں۔ تصدیق ہو جانے کی صورت میں ولیم بار سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل روڈ روزنسٹائن کی جگہ لیں گے۔ کینیا کے دارالحکومت میں ایک ہوٹل پر دھماکہ اور گولیاں چلنے کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی طرف سے نشر ہونے والے براہ راست نشریات میں دوسیت ہوٹل کے باہر گاڑیوں کو جلتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ گولیاں چلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور پولیس اپنی گاڑی میں دو افراد کو لے جاتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کو متنبہ کیا ہے کہ شام میں امریکی فورسز کے انخلا کے بعد اگر وہ کردوں پر حملہ کرتا ہے تو اسے اقتصادی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے پیر کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ اسی طرح کردوں کو بھی ترکی کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے۔ مزید تفصیلات بتائے بغیر انہوں نے کہا کہ 20 میل کا رقبہ محفوظ علاقہ ہونا چاہیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے اور ان خبروں کی تفصیلات کی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو ایوان کے اندر اور باہر مشکل صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہی کمیٹی حکومت سے بات کرے گی۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہو گیا ہے، اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے واک آؤٹ دباؤ کا حربہ ہے تاکہ این آر او لیا جا سکے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
منگل کا دن پارلیمنٹ ہاؤس میں ہنگامہ خیز رہا اور دن بھر حکومت اور اپوزیشن کے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری رہا۔ دن کا آغاز وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹ سے ہوا، جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے واک آؤٹ دباؤ کا حربہ ہے تاکہ این آر او لیا جا سکے۔ اپوزیشن دباؤ بڑھا کر نیب میں کرپشن کیسز میں احتساب سے بچنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ نے کہا کہ خوش قسمتی سے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، ہم پارلیمنٹ آتے ہیں بائیکاٹ کرتے ہیں، عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں آتے، آپ تو پارلیمنٹ کا احترام نہیں کرتے، ہم این آر او مانگنے والے نہیں۔
آپ کیوں نہیں آتے پارلیمنٹ میں، آپ کو تو ہر ہفتے آنا تھا، جوابات دینے تھے، تو آپ کیوں نہیں آتے؟ ہم این آر او مانگنے والے نہیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں لفظ کہاں سے اس نے سیکھ لیا این آر او، کسی نے کوئی این آر او نہیں مانگ رہا، سارے یہاں کھڑے آئیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، جو اس ملک کی سیاست ہے اس کے حساب سے چلیں۔
پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب نے کہا کہ ٹویٹر پر دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، عوام کے مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن آپ سے پوچھتی رہے گی۔
آپ کے ٹویٹر پہ دھمکیوں سے، آپ کے ٹویٹر پہ الزامات لگانے سے جو پچھلے 10 سال سے آپ لگا رہے ہیں، ابھی صرف آپ کو اپنی اہلیت، اپنی پرفارمنس، اس کے اوپر بھی ٹویٹ کریں اور عوام آپ سے اور پوچھتی رہے گی، اپوزیشن آپ سے پوچھتی رہے گی کہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کے بارے میں آپ کب ٹویٹ کریں گے۔
سابق سپیکر اور مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جتنی ہنگامہ آرائی ان کے دور میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی۔
یہ سوچ لیں کہ جو انہوں نے کیا تھا اس کا سارا ریکارڈ ہے یہاں پہ، ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ نکلوا لیں، اپنی کارکردگی دیکھیں اور پھر کہیں کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا۔ وہ تو ہر چیز پہ واک آؤٹ کرتے تھے، ہر بات پہ واک آؤٹ کرتے تھے، کانسٹیٹیوشن پھاڑنی، رولز آف بزنس پھاڑنا، یہ وہ کرتے ہیں۔
اپوزیشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس پارلیمنٹ میں ہوا، جس میں اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو مشکل وقت دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا۔ یہی کمیٹی حکومت سے بات کرے گی۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہو گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میثاق جمہوریت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔
چارٹر آف ڈیموکریسی جو میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا، ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے آج کے سارے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے ہم ساتھ ملے ہیں اور ہم نے یہ 3-point ایجنڈا طے کیا ہے۔
شہباز شریف نے کہا کہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے تمام معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔
آج یہ طے ہوا ہے کہ یہ کمبائن اپوزیشن، چاہے وہ اکانومی، ہمارے ملک کے اندر جو دگرگوں معاشی حالات ہیں ان کو اپنے ہینڈل کرنے کے لیے، جو جمہوریت ہے اور جمہوری جو روایات ہیں ان کو مستحکم کرنے کے لیے، اور فریڈم آف پریس، ان تمام چیزوں کے لیے آج اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس کا مقابلہ۔
اس معاملے پر وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا اتحاد لوٹ مار بچانے کے لیے ہے۔
میں نے تو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اس کو الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن نام رکھ لیں۔ ٹھگز آف پاکستان تو چل ہی رہی ہے، اس میں تھوڑا سا انٹرول چلا ہے ٹھگز آف پاکستان میں، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اصل میں پارلیمنٹ میں اجلاس تھا، ورنہ نیب کے لیے اچھا موقع تھا، وہیں پہ چھاپا مار لیتے، سارے اکٹھے تھے۔
اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو رہے ہیں، اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کا اتحاد آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی ظالم خلیل زاد خطے کے 4 ملکی دورے کے تیسرے مرحلے پر منگل کو کابل پہنچے ہیں، جہاں وہ افغانوں کی سرپرستی اور قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات کے لیے امریکی کوششوں کے اگلے مرحلے کے بارے میں افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور سیاسی افغان رہنماؤں سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت افغان امن عمل کی کوششوں کے سلسلے میں افغانستان کے علاقائی ممالک کا تعاون حاصل کرنے کے لیے خطے کے دورے پر ہیں۔ 2 ہفتوں پر محیط 4 ملکوں کے دورے کے دوران خلیل زاد بھارت اور چین میں اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کر چکے ہیں۔ خلیل زاد پیر کو بیجنگ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد منگل کو کابل پہنچے ہیں۔ امریکی سفارتخانے کی طرف سے ٹویٹر پر جاری ایک بیان کے مطابق افغان امن عمل کی امریکی کوششوں کے بارے میں افغان رہنماؤں سے تبادلہ خیال کریں گے۔ دوسری طرف طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والی بات چیت کا عمل رک گیا ہے۔ طالبان کے ایک سینئر عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بات چیت کا عمل اس وقت رکا ہوا ہے، اور ان کے بقول یہ معلوم نہیں کہ اگلی ملاقات کب اور کہاں ہوگی۔ طالبان عہدیدار نے اس بارے میں بتانے سے انکار کیا کہ کن وجوہات کی باعث بات چیت میں تعطل پیدا ہوا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے فوری طور پر اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام نے طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے افغان طالبان کے ایک رہنما کو گرفتار کر لیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ حافظ محب اللہ، جو طالبان کے دور حکومت میں مذہبی امور کے وزیر تھے، انہیں پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ طالبان رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی اطلاعات ایک ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب امریکہ اور افغان حکومت پاکستان پر زور دے رہے ہیں کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اسلام آباد طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ پاکستانی حکام نے طالبان رہنما کی گرفتاری کی اطلاعات پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ محب اللہ کی گرفتاری طالبان کو ایک پیغام دینے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میرے خیال میں یہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، کئی بار انہوں نے طالبان کو کہا ہے کہ بھائی آپ مذاکرات کریں افغان حکومت سے، جنگ بندی کا اعلان کریں، ورنہ پھر یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے تو ان کو خلاف ہم کاروائی کریں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ پاکستان سے نکل جائیں۔ شاید یہ پیغام دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ واقعی
رحیم اللہ کا مزید کہنا ہے کہ افغان امن عمل کی کوششیں ایک نازک موڑ میں داخل ہو گئی ہیں۔
حالات جو ہیں یہ نازک موڑ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور امریکہ سے تو مذاکرات جو ہوئے اس میں تو کئی چیزیں جو ہیں وہ طے نہیں ہوں گی۔ غیر ملکی فوج کی واپسی جو ہے وہ بھی امریکہ چاہے گا کہ افغان حکومت کی شمولیت اور رضامندی سے ہو، تو وہ طالبان چونکہ نہیں مان رہے، بات نہیں کرنا چاہ رہے فی الحال افغان حکومت سے، تو ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے ذریعے طالبان پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ افغان حکومت کو بھی مذاکرات میں شامل کریں۔
امریکہ کے نمائندہ خصوصی خلیل زاد کابل کے دورے کے بعد اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں وہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سے افغان امن و مصالحت کے لیے ہونے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ اسلام آباد.
اسلام آباد میں ہماری نمائندہ سارہ حسن نے اطلاع دی ہے کہ افغان طالبان نے وائس آف امریکہ اردو کو تصدیق کی ہے کہ پاکستانی عہدیداروں نے افغان طالبان کے ایک لیڈر کو گرفتار کر لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سابق طالبان رجیم کے سابق وزیر حافظ محب اللہ کو 3 روز پہلے گرفتار کیا گیا. یہ خبر دی تھی ہماری اسلام آباد میں نمائندہ نے. بھارتی عہدیداروں نے کہا ہے کہ متنازعہ کشمیر میں پاک بھارت سرحد پر پاکستان کی طرف سے نشانہ بنا کر کی گئی فائرنگ میں بھارت کے سرحدی حفاظت دستے کا ایک افسر ہلاک ہو گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ منگل کے روز سامبا کے علاقے میں پاکستان کے ساتھ ملنے والی بین الاقوامی سرحد پر پیش آیا. سری نگر سے یوسف جمیل اس کی تفصیل بتا رہے ہیں.
بھارتی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ متنازع کشمیر میں پاک بھارت سرحد پر پاکستان کی طرف سے نشانہ بنا کر کی گئی فائرنگ میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا BSF کا ایک آفیسر ہلاک ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ منگل کے روز سیالکوٹ جموں سرحد پر واقع سامبا کے علاقے میں پیش آیا. بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ BSF کی ایک جمعیت سرحد پر گشت لگا رہی تھی کہ سرحد پار سے نشانہ بنا کر کی گئی فائرنگ میں اس کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ ونے پرساد بری طرح زخمی ہو گئے. انہیں فوری طور پر جموں کے ستواری علاقے کے ایک اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ وہاں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. بھارتی عہدیداروں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ کشمیر ہی میں حد بندی لائن کے سندر بنی علاقے میں پاکستان کی طرف سے شروع کی گئی بلا اشتعال فائرنگ کا دنداں شکن جواب دیا جا رہا ہے. ادھر پاکستان نے جوابی الزام میں کہا ہے کہ فائرنگ کا آغاز بھارتی فوج نے کیا تھا اور اس کا ہدف فوجی ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ شہری علاقے بھی تھے اور یہ کہ پاکستان نے صرف اس کا مؤثر جواب دیا ہے. کشمیر میں بھارت پاکستان سرحدوں کے بعض علاقوں میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے وقفے وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان کشیدگی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. منگل کو جموں میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے الزام لگایا کہ پاکستان نے 2018 میں دونوں ملکوں کے درمیان نومبر 2003 میں طے پائے فائربندی سمجھوتے کی تقریباً 3000 مرتبہ خلاف ورزی کی اور ہر مرتبہ بھارتی افواج نے پاکستانی فائرنگ کا مناسب جواب دے دیا. پاک بھارت سرحدوں پر مقابل افواج کے درمیان انسانی مقابلوں سے پیدا شدہ صورتحال پر تجزیہ نگار نور احمد بابا کا کہنا ہے.
2-3 سال سے اور زیادہ کم جب سے بی جے پی پاور میں آئی 2014 میں تو تب سے حالات روز بروز بگڑ ہی رہے ہیں. یہ پیس پروسیس کمپلیٹلی بریک ہو گیا ہے. سیز فائر لائن ہمیں آئے دن یہ ٹینشن ہے اور کراس فائرنگ ہو رہی ہے. تو اب چونکہ الیکشن بھی آنے والے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے اس میں شاید یہ اور زیادہ جاتی ہو جائے.
اس دوران بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک ان کے بقول معاندانہ اقدامات کے جواب میں سخت کارروائی کرنے سے نہیں ہچکچائے گا. جنرل راوت آرمی ڈے کے موقع پر نئی دہلی میں فوج کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. جنرل راوت نے یہ بھی کہا کہ بھارتی افواج کشمیر میں حد بندی لائن پر پاکستان کی طرف سے کی جا رہی فائرنگ اور شیلنگ کا دندان شکن جواب دے رہی ہیں اور ان کے بقول دشمن کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت کا ہمسایہ ملک دہشت گردی کی برابر مدد کر رہا ہے لیکن بھارتی حفاظت دستوں نے کشمیر میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے. بھارت چین سرحد پر پائی جانے والی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی افواج کو واضح ہدایات دی گئی ہیں. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
امریکی ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن اسٹیو کنگ نے سفید فام قومیت اور اس کی برتری کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان پر ملک کی دونوں بڑی جماعتوں نے سخت تنقید کی ہے. انہیں ریپبلکن پارٹی نے سزا کے طور پر 3 کمیٹیوں سے نکال دیا ہے. کنگ کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جس میں حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
ریپبلکن پارٹی کے بعض سینیٹرز کا کہنا ہے کہ کنگ کو اپنی رکنیت سے استعفا دے دینا چاہیے. ریپبلکن سینیٹر میٹ رامنی کہتے ہیں سینٹ کے لیڈر نے اسٹیو کنگ کے بارے میں کہا ہے کہ اب ان کو کوئی اور کام کرنا چاہیے. میں اس لیڈر کے بیان سے متفق ہوں. میرے خیال میں ہماری پارٹی کی قیادت اس بارے میں متحد ہے کہ کنگ نے حدود سے تجاوز کیا ہے اور ان کو اب کانگریس کا رکن نہیں رہنا چاہیے. یہ ساری بحث اسٹیو کنگ کے اس انٹرویو سے شروع ہوئی ہے جو انہوں نے پچھلے ہفتے اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیا تھا۔ اس میں انہوں نے سفید فام قومیت، سفید فام نسل کی فوقیت اور مغربی تہذیب کی وکالت کی تھی۔ پیر کو ایوان میں کنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان کے جملے بغیر سیاق و سباق کے لیے گئے ہیں۔ امریکی اقدار ہماری بنیادی دستاویزات میں درج ہیں۔ ہم سب اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام نسلوں، مذاہب اور قومیت کے لوگ امریکہ میں آباد ہیں اور وہ امریکہ کو اسی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ اس عقیدے کو مانتے ہوئے میں کس طرح سفید فام نسل پرست یا سفید فام قوم کی برتری کا قائل ہو سکتا ہوں؟ میں اس آئیڈیالوجی کو مسترد کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ سن 2006 میں کنگ نے تارکین وطن کو مال مویشی کہا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں حکومت کی بندش یعنی شٹ ڈاؤن آج 25ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور صدر ٹرمپ بدستور اپنے اس موقف پر قائم ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر ہنگامی صورتحال نافذ کر کے جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ حاصل کر لیں گے۔ تاہم ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکن اراکین کانگریس اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا کرنا صدر کے لیے اپنے اختیارات سے تجاوز کے مترادف ہوگا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد کا دورہ کرتے ہوئے سرحد پر دیوار کی تعمیر کا وعدہ پورا کرنے کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کیا تھا۔ تاہم کانگریس میں ڈیموکریٹک ارکان دیوار کی تعمیر کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ اب صدر ٹرمپ اس مقصد کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے کی غرض سے ہنگامی صورتحال نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں،
I have the absolute legal right to call it, but I'm not looking to do that because this is too simple. The Democrats should say we want border security, we have to build a wall, otherwise you can't have border security, and we should get on with our lives.
مجھے ایسا کرنے کا مکمل قانونی حق حاصل ہے، لیکن میں ایسا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کیونکہ یہ سادہ سی بات ہے۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ہمیں بارڈر سیکیورٹی چاہیے، ہمیں سرحد پر دیوار تعمیر کرنی پڑے گی، بصورت دیگر ہم بارڈر سیکیورٹی حاصل نہیں کر پائیں گے اور ہمیں اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ریپبلکن پارٹی کے کچھ ارکان کا خیال ہے کہ حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کا یہی راستہ ہے۔ ان میں ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
Seems to me the only way left is for him to exercise that authority. I don't see any action in the Congress.
مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کا یہ واحد راستہ ہے۔ مجھے اس بارے میں کانگریس میں کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تاہم ڈیموکریٹس اس مقصد کے لیے ہنگامی صورتحال کے نفاذ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک رکن اینٹنی براؤن کہتے ہیں،
The use of these authorities, like the deployment of our troops to the border, is irresponsible, unnecessary, and misguided. Mr. Speaker, we don't have a crisis on the border. We have a crisis in the Oval Office.
سرحد پر فوج کو تعینات کرنے سمیت ایسے اختیارات کا استعمال غیر ذمہ دارانہ، غیر ضروری اور کج فہمی پر مبنی ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت سرحد پر کوئی ہنگامی صورتحال موجود نہیں ہے۔ ہنگامی صورتحال دراصل اوول آفس میں موجود ہے۔ صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ دیوار کی تعمیر کا وعدہ پورا کرنے سے انہیں اگلے سال دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے کے لیے اپنے سیاسی حلقے سے حمایت مل جائے گی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے، امریکیوں کی ایک بڑی اکثریت جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو طویل امریکی کاروباری حکومت کی بندش کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ پیر کے روز کسانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کانگریس میں اپوزیشن ڈیموکریٹس کو برابر کا ذمہ دار قرار دیا۔ ٹرمپ نے نیو اورلینز میں کسانوں کے قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے جس بل کی ہمیں ضرورت ہے، ڈیموکریٹس وہ منظور نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرونز اور حساس آلات سرحدی سیکیورٹی کے لیے ناکافی ہیں، صرف لوہے اور پتھر کی دیواریں غیر قانونی تارکین کو امریکہ میں داخلے سے روک سکتی ہیں۔ رائے عامہ کا تجزیہ کرنے والے 6 بڑے اداروں کا کہنا ہے کہ نصف یا اس سے زیادہ امریکی صدر اور ریپبلکن پارٹی کو شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور صدر ولادیمیر پوٹن کے زیر احسان رہنے اور روسی لیڈر کے ساتھ 5 بار ملاقات کے دوران نجی بات چیت کو چھپانے کی خبروں کو مسترد کیا ہے۔ ہفتے کی شام فاکس نیوز کے ٹاک شو کی میزبان جینین پیرو نے ان سے براہ راست سوال کیا کہ انہوں نے ابھی یا کبھی بھی روس کے ساتھ کام کیا ہے، جس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ ان کے خیال میں اس سے زیادہ ذلت آمیز سوال ان سے کبھی نہیں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر روس میں لوگوں سے سوال کریں تو سب کے مقابلے میں میں روس سے بہت زیادہ سخت رویہ رکھتا ہوں، پچھلے 3-4 صدور کے مقابلے میں میں اپنے موقف پر سختی سے قائم ہوں۔ پاکستان کی وزارت تعلیم نے حال ہی میں ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم پر اتفاق رائے کے لیے قومی نصاب کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے، لیکن صوبہ سندھ نے قومی نصاب کونسل کے طلب کردہ اس اجلاس کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے بطور احتجاج شرکت نہیں کی۔ اس بارے میں اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے گزشتہ دنوں ملک بھر کے لیے یکساں نصاب پر اتفاق رائے کے لیے قومی نصاب کونسل کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان کے وزراء تعلیم کے علاوہ نجی تعلیمی اداروں اور وفاق المدارس کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ تاہم سندھ نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ سندھ کا موقف تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کا شعبہ صوبے کے پاس ہے، اگر وفاق اس میں کوئی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کیا جائے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کے ترجمان سعید میمن کہتے ہیں،
ایجوکیشن چونکہ سبجیکٹ پروونس کا ہے تو آپ کو اس قسم کی جو ٹاسک فورس فیڈرل گورنمنٹ کو بنانی تھی وہ ان کی آئینی اس میں ہے نہیں، آپ کو ہم سے صوبوں سے مطلب ایک کنسلٹیشن پہلے کرنی چاہیے تھی، مشاورت کے ضروری ہے کیونکہ آئینی طور پہ صوبے کا سبجیکٹ ہے یہ۔ اب آپ نے چونکہ یہ ٹاسک فورس بنا لی ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں کریکولم پہ، جہاں تک فیزبل ہو سکا براڈر جو بڑے بڑے ہمارے ایک پوائنٹس ہیں اس میں تو ظاہر سی بات ہے ملک کی مطلب جو بڑے بڑی چیزیں ہیں اس میں تو بالکل یونیفارم ہونی چاہیے، جہاں تک صوبے کی اپنی تہذیب کلچر اس کی زبان اس کا ہے تو وہ صوبے کی مطلب جغرافیکلی اس پہ سوشو کلچرل ٹرینڈس پہ ہم خود ہی مرتب کر کے آپ کو فارورڈ کر دیں گے۔
قومی نصاب کونسل کے اجلاس میں وفاق المدارس کی نمائندگی مولانا مفتی منیب الرحمان نے کی اور انہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے یکساں نصاب مرتب کرنے کی کوششوں میں بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ مولانا مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا،
عملی اقدامات نظر آئے ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن یہ کہ جب ہم یکساں نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو خواب و پاکستان ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، سب جانتے ہیں کہ خاص لیول کے بعد فیکلٹیز الگ ہو جاتی ہیں، تو بنیادی جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں کہ جو تمام شعبے میں جانے والوں کو پڑھائے جاتے ہیں تو وہ ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے ایک میکینزم وضع کیا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ جب ورکنگ سیشن شروع ہوں گے تو اس وقت اس کی کوئی صورت سامنے آئے گی۔
تاہم ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ یکساں نصاب مرتب کرنے کی یہ پہلی کوشش نہیں تھی، موجودہ حالات میں جب 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کے شعبے پر صوبوں کا استحقاق ہے سندھ کا اعتراض اصولی ہے، اگر وفاقی حکومت سنجیدہ کوشش کرے تو اسے پہلے مشترکہ مفادات کونسل میں مسئلہ پیش کرنا چاہیے۔ ماہر تعلیم پروفیسر انوار احمد زئی کہتے ہیں،
انہیں ٹیکنیکلی وہ جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے اس میں یہ چیز رکھ کے اور پھر ان سے یہ کنسنٹ لینا پڑے گا اور اس میں بھی ریپرزنٹیشن پوری دینی پڑے گی۔ اس وقت میرے حساب سے یہ تیزی کے ساتھ کچھ کچا سا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ مدارس کے لوگوں کو بلوا کے ایک چھت کے نیچے بٹھانا تو اچھا ہے، پہلے تو ان سے لے لیں کہ ان کے تو منفرد قسم کے مسائل ہیں، وہ تیار ہیں کہ آپ کو ان کرنے دیں ان کے اپنے بنت میں، اگر وہ تیار ہیں تو پھر آپ کوشش کریں، اگر تیار نہیں ہے تو پہلے انہیں الگ سے بیٹھ کے تیار کرنا پڑے گا اور صوبوں کو الگ سے بیٹھ کے تیار کرنا پڑے گا، پھر ان دونوں کو یکجا کر کے ایک چھت کے نیچے بات کرنی پڑے گی۔
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم متعارف کرانا چاہتی ہے، جس کا مرکزی نقطہ ہنر ہوگا، تاکہ طلبہ نہ صرف معیاری تعلیم حاصل کریں بلکہ جدید ضرورتوں کے مطابق ہنر سیکھ کر روزگار کے بہتر مواقع سے استفادہ کر سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش۔
ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے فیصل آباد میں 2 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سی ٹی ڈی وی کے مطابق دونوں دہشت گرد امریکی شہری وارن سٹائن اور علی حیدر گیلانی کے اغوا میں ملوث تھے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسطی شہر فیصل آباد میں کاروائی کرتے ہوئے 2 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق انہیں خفیہ اطلاع ملی کہ چند دہشت گرد فیصل آباد میں کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں، جہاں وہ مستقبل میں دہشت گردی کی کاروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس پر رات گئے ایک خفیہ آپریشن کیا گیا جس میں سی ٹی ڈی پنجاب اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ آپریشن میں مبینہ دہشت گردوں کو ہتھیار پھینک کر خود کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کرنے کو کہا گیا، لیکن محاصرہ کیے جانے پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ سی ٹی ڈی پنجاب کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق جوابی فائرنگ میں 2 مبینہ دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت عدیل حفیظ اور عثمان ہارون کے نام سے ہوئی، جو کلدم تنظیم داعش کے لیے کام کرتے تھے۔ اعلامیہ کے مطابق دہشت گردوں نے سیکیورٹی اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی بھی کر رکھی تھی، جن کے پاس سے خودکش جیکٹس، اسلحہ، ہینڈ گرنیڈ اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ہلاک دہشت گرد سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی، پاک فوج کے افسر جنرل طارق مجید کے داماد عامر ملک، بریگیڈیئر طاہر اور امریکی شہری وارن وائنسٹائن کے اغوا، اور ملتان میں حساس ادارے کے افسران عمر مبین اور یاسر علی کے قتل سمیت متعدد بڑی کاروائیوں میں ملوث تھے۔ دفاعی تجزیہ کار اور سابق وزیر اعلی پنجاب ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں، البتہ کچھ مقامی تنظیمیں داعش کا نام استعمال کر رہی ہیں۔
داعش کا کوئی ایسا ایویڈنس تو ہمیں نہیں ملا ہے اب تک۔ یہ ضرور ہے کہ یہاں کی تنظیموں نے روک شوک ڈالنے کے لیے یہ نام داعش کا نام انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن ابھی تک ایویڈنس کوئی ایسا آ نہیں سکا ہے۔
70 سالہ امریکی شہری وارن وائنسٹائن کو 13 اگست 2011 کو لاہور سے اغوا کیا گیا تھا، جن کے اغوا کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ وائنسٹائن کو بازیاب کرانے کے لیے امریکہ نے 2015 میں کاروائی کرتے ہوئے افغانستان میں ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں حادثاتی طور پر امریکی شہری وائنسٹائن ہلاک ہو گئے تھے، جس پر اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما نے متاثرہ خاندانوں سے معافی بھی مانگی تھی۔ علی حیدر گیلانی کو 2013 میں مبینہ طور پر پاکستانی طالبان نے صوبہ پنجاب کے جنوبی شہر ملتان سے اغوا کیا تھا، جنہیں 10 مئی 2016 کو افغانستان کے علاقے غزنی میں امریکی اور افغان فورسز کی جانب سے ایک مشترکہ کارروائی میں بازیاب کرایا گیا تھا۔ ضیاء الرحمان، VOA اردو، لاہور۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں بطور ملزم نام سامنے آنے پر ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا ہے کہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ عہدے سے استعفی دے دیں اور پیپلز پارٹی کسی اور شخص کو صوبے کا وزیر اعلیٰ نامزد کرے۔ مطالبے کو پیپلز پارٹی کی قیادت نے رد کر دیا ہے۔ اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے کراچی سے محمد ثاقب نے۔
وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے اور انہیں موقع دینا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بروقت موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو وفاقی حکومت عملی اقدامات کرے گی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نام بطور اہم ملزم آیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ صوبے کے عوام کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ اپنے عہدے سے مستعفی ہوں اور پیپلز پارٹی ان کی جگہ کسی اور شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کرے۔
وہ چراغ جس کو رگڑنے سے یہ اومنی گروپ کے سارے کام ہو رہے تھے، اس کا جن جو ہے وہ مراد علی شاہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی خود تبدیلی لے آئے، مراد علی شاہ استعفیٰ دے دے، نیا وزیر اعلیٰ لے آئے۔ ہم پہلے موقع دینا چاہتے ہیں،
وفاقی وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے اراکین صوبائی اسمبلی تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں، تاہم انہوں نے کسی بھی رکن اسمبلی کا نام نہ لیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی بہت سے لوگ صوبے میں تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا مطالبہ نیا تو نہیں، لیکن وفاقی حکومت کے کسی اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے پہلی بار یہ مطالبہ کیا گیا ہے، جس کے باعث اس بیان کو اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ادھر صوبائی مشیر اطلاعات اور پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضیٰ وہاب نے فواد چودھری کے بیان پر فوری رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف غیر آئینی اقدامات کے بجائے سندھ کے عوام کی جانب سے دیے گئے مینڈیٹ کا احترام کرے۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی اب تک انتہائی خراب رہی ہے۔
تحریک انصاف کو اتنا شوق ہے سندھ کی خدمت کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر جو سندھ حکومت کے اور سندھ کی عوام کے جائز آئینی مطالبات ہیں، ان مطالبات کو پورا کرنا چاہیے کہ پچھلے 4.5 ماہ میں 90 ارب روپے صوبہ سندھ کی حکومت کے، صوبہ سندھ کی عوام کے وفاقی حکومت کو دینے ہیں، لیکن آج بھی وہ پیسے دینے سے قاصر ہیں۔
یہ تناؤ گزشتہ ہفتوں میں اس وقت زیادہ تھا جب سپریم کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ پیش کی گئی تھی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ اور اراکین اسمبلی سمیت 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیے تھے۔ صوبائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اگر برسر اقتدار میں ہے تو تحریک انصاف کی صورت میں اسے اپوزیشن کا بھی سامنا ہے۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف اب تک صوبائی اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے حوالے سے کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں اب تک قائم نہیں کی جا سکی ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اتر پردیش میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت کمبھ میلے کا منگل کے روز آغاز ہو گیا ہے۔ یہ میلہ 45 دنوں تک جاری رہے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل بتا رہے ہیں۔
پریاگ راج یعنی الہ آباد میں چلنے والے کمبھ میلے میں جب منگل کی صبح کو ناگا سادھوؤں کا ایک دستہ شاہی اشنان کے لیے جا رہا تھا تو شردھالوؤں نے اس طرح ان کا خیر مقدم کیا۔ ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق گنگا اور جمنا کے سنگم پر واقع اس مقام پر اشنان کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور سورگ یعنی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ منگل کی صبح کو 5:30 بجے شاہی اشنان کا آغاز ہوا جو شام 4:30 بجے تک جاری رہا۔ شردھالوؤں کے لیے گنگا کے ساحل پر 2300 ایکڑ رقبے میں ایک چھوٹا شہر بسایا گیا ہے، جہاں ایک ٹینٹ کا کرایہ 2100 روپے سے لے کر 20,000 روپے فی شب کے حساب سے ہے۔ یہ نصف کمبھ ہے جو ہر 6 سال پر آتا ہے، مگر حکومت نے اسے مکمل کمبھ کا درجہ دے دیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں 15 کروڑ سے زائد لوگ گنگا میں ڈبکی لگائیں گے۔ اس موقع پر پورے شہر کی سڑکوں کو کشادہ کیا گیا ہے اور نئے فلائی اوورز بنائے گئے ہیں۔ اشنان گھاٹوں تک جانے کے لیے پینٹون پل بھی بنائے گئے ہیں۔ شہر کے چاروں طرف وسیع پیمانے پر پارکنگ بنائی گئی ہے تاکہ تقریباً 5 لاکھ گاڑیوں کو پارک کیا جا سکے۔ پہلی بار اس میں خواجہ سراؤں کا بھی ایک آشرم شرکت کر رہا ہے۔ ریاست کے مذہبی امور کے وزیر لکشمی نارائن چودھری کے دعوے کے مطابق 350 سال کے بعد اس مقام پر کمبھ میلے کی شکل میں دنیا کا سب سے بڑا روحانی و انسانی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ انتظامیہ نے اس موقع پر زبردست حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ کمبھ میلے کے ڈی آئی جی کے پی سنگھ کے مطابق پہلی بار میلے میں سیکورٹی کے لیے 3 خاتون یونٹ بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کا ایک یونٹ بھی پہنچا ہوا ہے جو کہ غیر ملکی شردھالوؤں کی مدد کر رہا ہے۔ نقل و حمل کو کنٹرول کرنے کے لیے 3,000 ٹریفک جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ فضا سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے میلے کے لیے 4,200 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ یہ بجٹ 2013 کے مکمل کمبھ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ منگل کے روز مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے وہاں پہنچ کر ڈبکی لگائی۔ میلے میں ایک بڑی جگہ پر ہندو ثقافت کو مجسموں اور پینٹنگز کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ لوگوں کی توجہ کا مرکز جہاں برہنہ رہنے والے ناگا سادھو ہیں، وہیں عجیب و غریب کرتب کرنے والے دیگر افراد بھی ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر ٹرمپ نے ان نیوز رپورٹس کے کئی روز بعد جن میں یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ روس اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مرہون منت ہو سکتے ہیں، واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی روس کے لیے کام نہیں کیا۔ پیر کے روز رپورٹرز کے سامنے ٹرمپ کی تردید نیو یارک ٹائمز میں جمعے کو شائع ہونے والے اس مضمون کے رد عمل میں تھی کہ ایف بی آئی نے مئی سن 2017 میں جب صدر نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کیا تھا تو اس بارے میں ایک خفیہ تفتیش شروع کی تھی کہ آیا کیا وہ روس کے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پیر کے روز صدر ٹرمپ نے اس بارے میں دو ٹوک تردید کی کہ انہوں نے کبھی بھی روس کے لیے کام کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اتوار کو فاکس نیوز پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے دوران وہ بظاہر اس سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے دکھائی دیے تھے۔ میں نے کبھی روس کے لیے کام نہیں کیا، اور آپ اس کا جواب کسی سے بھی زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ نہ صرف میں نے روس کے لیے کبھی کام نہیں کیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جانب سے اس سوال کا پوچھا جانا تک باعث شرم ہے، کیونکہ یہ سب ایک بڑا فریب ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ سخت تردید نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کے جواب میں سامنے آئی ہے کہ 2017 میں جب صدر نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کیا تھا تو ایف بی آئی نے اس بارے میں ایک تفتیش شروع کی تھی کہ آیا صدر امریکی مفادات کے خلاف روس کے لیے کام کر رہے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر بھی دی کہ صدر نے مبینہ طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ کئی میٹنگز میں ہونے والی اپنی گفت و شنید کی تفصیلات چھپائی تھیں، اور انہوں نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے اس تازہ ترین سلسلے کے بعد صدر کی جانب سے روسی صدر پر تنقید میں ہچکچاہٹ اور 2016 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخاب جتوانے میں مدد کے لیے روسی مداخلت کی تحقیقات پر نئے سرے سے توجہ مرکوز ہو رہی ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ڈک ڈربن کا کہنا تھا، آپ جانتے ہیں کہ بہت سے سوالات اٹھے ہیں، ان کا ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اتنا دوستانہ کیوں ہے؟ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹ سینیٹر ڈک ڈربن کے۔ ڈیموکریٹس نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے روس کے اتحادی شام سے امریکی فورسز کے انخلا اور کچھ روسی کاروباری افراد پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حالیہ فیصلے کے جواز پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ پیر کے روز صدر نے قومی اور ایف بی آئی کی ماضی کی قیادت پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے مذمت کی کہ وہ ان کی صدارت کو سبوتاج کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ وہ تفتیش کر رہے تھے وہ لوگ تھے جو پکڑے گئے تھے، جو جانے پہچانے برے آدمی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ انہیں برے لوگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ روس کے لیے ماضی کے صدور کی نسبت زیادہ سخت رہا ہے، اور اس نے روس سے منسلک 272 پابندیوں کا نفاذ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس انٹیلیجنس کمیونٹی کے ان نامعلوم ذرائع کی مذمت کرتا رہا جنہوں نے میڈیا کے لیے معلومات افشا کیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ایسے دور میں جب ہر چیز انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، اسمارٹ فون پر ریڈنگ ایپس موجود ہیں، اور کتابیں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کتابوں کی اشاعت اور فروخت جاری ہے، اور امریکہ میں تو کتابوں کا کاروبار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن اگر بات ہو پاکستان کی تو وہاں بھی کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں کہ کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں۔
امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ ترک وطن کر کے آئے اور زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ 45 سال پہلے یوکرین سے آ کر یہاں آباد ہونے والے ایک خاندان نے امریکی ریاست اوریگون کے شہر پورٹلینڈ میں پاولز بک کے نام سے کتابوں کی ایک دکان کھولی، اور یہ بک سٹور ای بک کے اس دور میں بھی بے حد مقبول ہے۔ اس کا نام اس کے مالک مائیکل پاول کے نام پر رکھا گیا ہے، اور یہاں نئی اور پرانی سب کتابیں دستیاب ہیں۔ پاول اسے دنیا کا سب سے بڑا بک سٹور کہتے ہیں، جس میں 500 لوگ کام کرتے ہیں اور روزانہ 12,000 کتابیں فروخت کی جاتی ہیں۔
We treat every subject matter and every possible kind of book with equal seriousness. So romance or westerns
ہم ہر مضمون اور کتابوں کی ہر ممکنہ قسم کو ایک سنجیدہ معاملہ سمجھتے ہیں، خواہ یہ رومانوی ہوں، مغربی، افسانوی یا مذہبی۔ کتاب انسان کی بہترین دوست اور فرصت کے وقت کا بہترین مصرف ہے، اور یہ بات دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مانی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں بھی کیا کتابیں ویسے ہی شائع ہو رہی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں دیال سنگھ کالج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال کہتے ہیں،
اصل میں یہ ہے کہ یہ ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک مفروضہ ہے کہ شاید ہم کتاب سے دور ہو رہے ہیں۔ کتاب جو ہے وہ تو بڑی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا، میں چونکہ ادب کا استاد ہوں، زبان کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ یونیورسٹیاں جو ہیں اب ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام کروا رہی ہیں اور ان میں بہت طالب علم دلچسپی لے رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے, چونکہ تحقیق جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو تو پھر آپ کو کتابوں کے پہلے ایڈیشن تک جانا ہوتا ہے.
ڈاکٹر جمال کہتے ہیں اگرچہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس ناول جیسی ضخیم کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں, مگر پھر بھی ناول تخلیق ہو رہے ہیں.
ابھی لاہور میں کتابوں کی ایک نمائش ہوئی, کتابوں کا ایک میلہ لگا, ایکسپو سینٹر ہے بہت بڑا لاہور میں. آپ یقین کیجئے کہ وہاں میں نے خود کئی پبلشرز, وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ کتابیں بک رہی ہیں اور کتابیں چھپ بھی رہی ہیں, بڑی تعداد میں چھپ رہی ہیں. مستنصر حسین تارڑ کے بہت اچھے ناول اب سامنے آ رہے ہیں, مرزا عطر بیگ کے ناول جو ہیں, تو ایک بڑا, یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے اکا دکا ناول لکھے جاتے تھے, اب سال میں دو چار بہت اچھے ناول جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے شاعری کے مجموعے اسی طرح سے شائع ہو رہے ہیں اور بک رہے ہیں.
اردو زبان میں اداس نسلیں اور علی پور کا ایلی جیسی تخلیق نہ بھی ہو رہی ہو, مگر انگریزی میں آئم ملالہ جیسی کتابیں بہت مقبول ہیں. کتاب کی تخلیق سے پہلے کتاب کا سرورق توجہ کا مرکز بنتا ہے, اور پھر وہ بک اسٹور جہاں کتابیں سجائی جاتی ہیں. ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس میں 100 سال پرانے ایک تھیٹر کو بک اسٹور بنا دیا گیا. 1919 میں اس تھیٹر میں ڈرامے اور ثقافتی پروگرام پیش کیے جاتے تھے اور پھر فلمیں دکھائی جانے لگیں. آج یہ ایلٹینیو بک اسٹور کے نام سے مشہور ہے, اور دنیا کے اس انتہائی خوبصورت بک اسٹور کو دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں. چلی سے آنے والی کیرولائنا موریچچ کہتی ہیں, ارجنٹینا میں ایک چیز جو میں کرنا چاہتی تھی وہ یہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ بک اسٹور دیکھوں. ہم دونوں ادب کے شیدائی ہیں, اور ہمیں معلوم تھا کہ تحریر کی دنیا سے شغف رکھنے والوں کے لیے یہ ایک مندر ہے. ایلٹینیو بک اسٹور کے مالک کا تو علم نہیں, تاہم پاولز بک کے مالک کہتے ہیں کہ مجھے کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں, میرا کام تو بس کتاب فروخت کرنا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
برطانیہ کی پارلیمنٹ منگل کے روز یورپین یونین سے برطانیہ کے انخلا کے معاہدے کے بارے میں رائے شماری کرے گی. یہ معاہدہ برطانوی وزیراعظم تھیریسا مے کی حکومت نے یورپی یونین کے ساتھ طے کیا تھا. بریگزٹ معاہدے کے حامی اور مخالف دونوں قانون ساز معاہدے کی شرائط کی مخالفت کرتے ہیں. تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد کے چھوٹی کشتیوں میں فرانس سے 30 کلومیٹر طویل انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچنے کی کوششوں پر برطانیہ نے اسے ایک بڑا واقعہ قرار دیا تھا, جس کے فوری بعد رودبارے انگلستان کے دونوں جانب سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا اور نگرانی کرنے والی نیوی کی کشتیوں کے گشت میں اضافہ کر دیا گیا. تارکین وطن کی آمد میں اضافے اور اس پر حکومتی رد عمل نے برطانیہ میں مائیگریشن پر پہلے سے کشیدہ سیاسی ماحول کو مزید ہوا دی ہے. اس بارے میں ہنری رجویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
ان نگران کشتیوں کو بحیرہ روم میں مشترکہ یورپی یونین کے مشن سے الگ کر کے اب برطانیہ اور فرانس کے درمیان گشت پر مامور کیا گیا ہے. برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید نے برطانیہ میں پناہ حاصل کرنے والوں کی ترغیب پر سوال اٹھایا ہے. ساجد جاوید کا کہنا ہے,
If you are a genuine asylum seeker, then why have you not?
اگر آپ پناہ حاصل کرنے میں سچے ہیں تو پھر آپ نے اس ملک میں پناہ کیوں حاصل نہیں کی جہاں آپ سب سے پہلے پہنچے تھے؟ فرانس ایسا ملک نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. تقریباً 400 سے زیادہ تارکین وطن نے فرانس سے رود بارے انگلستان عبور کرنے کی کوشش کی ہے. اس سرترین موسم میں وہ ہوا بھری کشتیوں میں یہ سفر طے کر رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ایران سے ہے. یہ سفر خطرات سے بھرا ہے. یہ دنیا کی مصروف ترین بحری جہازوں کی گزرگاہ ہے, اور یہاں تیز ہوائیں اور لہریں اٹھتی ہیں. ایک ایسے وقت میں جب سیاسی توجہ کا مرکز انگلستان کی ساحلوں پر پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد پر ہے, تو پناہ حاصل کرنے والوں کی زیادہ تر تعداد رود بارے انگلستان عبور کر کے یہاں نہیں پہنچ رہی, بلکہ ان میں سے زیادہ تر ہوائی راستے سے برطانیہ پہنچ رہے ہیں. برطانیہ پہنچنے والے باقی چند افراد ٹرکوں کے ذریعے یہ سب کر رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ فرانس کی ساحلوں پر بڑھتی ہوئی سیکیورٹی کی وجہ سے تارکین وطن چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ کا رخ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے باشندے نور الہادی اور یاخیل 3 سال پہلے 16 برس کی عمر میں اپنے گاؤں پہنچنے والے طالبان کے ڈر سے بھاگ کر ایک ٹرک میں چھپ کر برطانیہ پہنچے تھے۔ نور الہادی کہتے ہیں، جب ٹرک سٹارٹ ہوا اور اس کا فریج چلا تو اس وقت بہت سخت سردی ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ٹرک کے درمیان میں کہیں بیٹھے تھے۔ جب ٹرک کا دروازہ کھولا گیا تو ہم نے ٹرک سے چھلانگ لگا کر دوڑ لگا دی۔ سو جب ہم ہائی وے پر پہنچے تو پولیس نے ہم کو پکڑ لیا اور یہ خیل کو پناہ مل گئی۔ ان کی مدد کینٹ ریفیوجی ایکشن نیٹورک نے کی اور انہیں سر چھپانے کی جگہ، تعلیم اور بنیادی ضروریات کی فراہمی میں بھی مدد دی۔ کینٹ ریفیوجی ایکشن نیٹورک سے وابستہ بریجٹ چیپمین کہتی ہیں کہ پناہ گزینوں کی آمد پر حکومتی رد عمل سیاست کی وجہ سے ہے۔ بریجٹ کہتی ہیں،
It's a crisis in that people are being forced to put their lives at risk to make a claim for asylum.
یہ ایک بحران ہے جس میں لوگ زبردستی اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم گزشتہ 2.5 مہینوں میں تقریباً 250 افراد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بحران نہیں ہے۔ صاحب اقتدار لوگوں میں اس بات پر رسہ کشی جاری ہے کہ کون امیگریشن کے مسئلے پر زیادہ سختی کرتا ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ شاید قیادت کے لیے انہیں موقع مل سکے۔ میرے نزدیک اس کے معنی لوگوں کی زندگیوں پر سیاست کرنے کے ہیں۔ حکومت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نیول کشتیوں کی تعیناتی کا مقصد انسانی سمگلنگ اور تارکین وطن کو اس خطرناک سفر سے روکنا ہے۔ تاہم کچھ اور لوگوں کے نزدیک نیول کشتیوں کی تعیناتی سے مزید لوگ اس امید پر یہ پرخطر سفر اختیار کریں گے کہ انہیں بچا لیا جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
نصابی اعتبار سے تھیوری آف سٹیزن پارٹیسپیشن سے مراد ایسا عمل ہے جو نجی سطح پر افراد کو حکومتی اور ریاستی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں حکومتی فنڈنگ کے ساتھ بہت سے تھنک ٹینکس اس کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ ترقی پذیر ملکوں میں صورتحال مختلف ہے۔ ہمارے ساتھی اسد حسن جائزہ لے رہے ہیں کہ پاکستان میں پالیسیاں بنانے کے عمل میں نجی اداروں اور غیر معمولی افراد کی انفرادی طور پر شرکت کس سطح پر موجودگی کی رکھتی ہے، اور حکمرانوں اور پالیسی سازوں کے درمیان خلیج کو کس طرح سے پر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
معید یوسف واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے پاکستان سینٹر کے سربراہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو اور مشینری عام طور پر فائر فائٹنگ یعنی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کے پاس مستقبل کے تجزیے اور اس کے لیے تدبیر کا وقت نہیں ہوتا۔
مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، بہت سی دنیا میں کے ممالک میں مسائل ہیں، پاکستان میں تو بہت ہی انتہا پہ یہ بات چلی گئی ہے۔ وہ تمام بیوروکریسی فائر فائٹنگ میں مشہور رہتی ہے، ایک کرائسس سے دوسرا، کرائسس سے تیسرے، ان کے پاس سوچنے کا، پیچھے ہٹ کے اسٹریٹجک تھنکنگ اور پلاننگ کا ٹائم ہی نہیں ہے۔
دردانہ نجم صحافی ہیں، وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتی ہیں کہ مغرب میں تھنک ٹینکس جو زیادہ تر حکومتی فنڈنگ پر چلتے ہیں اپنے منصوبہ سازوں کو رپورٹوں اور تجزیوں کی صورت میں ان پٹ دیتے ہیں۔
دیکھیں، پالیسی میکنگ کے بہت سارے جو ہے ایونیوز ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک پبلک اوپینین ڈیولپ کیا جاتا ہے، جس میں میڈیا بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ میڈیا کے علاوہ آپ دیکھیں کہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ایک اگر آپ بھی دیکھیں کہ ہم لوگ، بلکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں، از اے ریفلیکشن آف اور ایٹیٹیوڈ۔ یہ ڈبیٹ کا جو کلچر ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، ڈائیلاگ کا کلچر ختم ہو گیا ہوا ہے، ڈبیٹ، ہمارا آرگیومنٹیٹیو ایک اسٹائل زیادہ ہے۔ لیکن یہ ادارے یہاں نہ ریسرچ ہو رہی ہے کوئی، اگر ریسرچ ہو بھی رہی ہے تو وہ ریپیٹیٹیو ریسرچ.
پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، پارٹی کے سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان پر ان دنوں اس اعتبار سے سخت تنقید ہو رہی ہے کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی تدبیر ہے اور نہ ٹیم. ان کے نقاد کہہ رہے ہیں کہ 23 سال سے سیاست کرنے والی پارٹی کے پاس مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے منصوبے پہلے سے موجود ہونا چاہیے تھے، لیکن حکومتی نمائندے یہ باور کراتے نظر آتے ہیں کہ نئی حکومت نے نظام میں وسیع تر تبدیلیوں اور اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ٹاسک فورسز اور مشاورتی کونسلیں قائم کر دی ہیں. کیا یہ ٹاسک فورسز اور مشاورتی کونسلز اسٹریٹجک پلاننگ میں خلیج کم کر سکتی ہیں؟ معید یوسف اس کا جواب اسبات میں دیتے ہیں.
امریکہ جیسے ملک میں جہاں سب سے زیادہ کیپیسٹی ہے بیوروکریسی میں، وہاں بھی ایک ریوالونگ ڈور کا کانسیپٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کو باہر سے لے کے آئے حکومت کے، سال دو تین ان کے ساتھ کام کریں، وہ آپ کو کٹنگ ایج نئی جو ریسرچ ہے اس کا فائدہ پہنچائیں گے، وہ اپنا انالیسس آپ کو دیں گے، سسٹمز کو ٹھیک کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے. یہاں پاکستان میں وہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے یہ ٹاسک فورسز ایڈوائزری کاؤنسل جو بات ہو رہی ہے میرے نزدیک ایک سٹاپ گیپ، یہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے اس ریوالونگ ڈور کا. ہے یہ ایڈوائزری کاؤنسل ٹاسک فورسز، اس میں 10-12-15 نمایاں لوگ ہر ٹاسک فورس میں ہیں. اگر یہ اپنا کام کرے جیسے سوچا گیا ہے تو کسی حد تک یہ وہ گیپ کو فل کر سکتی ہے.
حکومت کے نقادوں کا کہنا ہے کہ یہ مشاورتی کونسلز محض خانہ پوری ہیں، وزراء اور عمال ان کونسلز کی تجاویز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. ڈاکٹر اشفاق حسن پاکستان کے ممتاز ماہر اقتصادیات ہیں، وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہی ہیں اور اس وقت حکومت کی طرف سے اقتصادی مشاورتی کونسل کا حصہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں سنا جا رہا ہے.
ہمارا ایک کلچر ہو گیا ہے کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم. جو ہم لوگ جو مشورہ دے رہے ہیں اس میں عمل بھی ہوتا ہے، کچھ ہم شامل بھی ہیں ان کے ریفارم ایجنڈا کو بنانے میں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس میں کہ کوئی ترجمان ٹھیک نہیں ہے. ایک ایسا ترجمان ہو جو حکومت کی پالیسیز کو بیان کر سکے، عوام تک پہنچا سکے. اگر 2-3 لوگ اچھے ہو جائیں تو یہ میڈیا کے ذریعے سے جو اتنا گلف آپ کو نظر آتا ہے یہ نہیں ہوگا، اس میں کمی بہت آ جائے گی.
تام وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہرین کی منصوبہ سازی میں شرکت سے اوپر بیٹھے لوگ خود کو غیر محفوظ ضرور سمجھنے لگ جاتے ہیں. شمع جنیجو لندن میں مقیم ہیں، انہوں نے اداروں کی حرکیات پر ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے. وہ کہتی ہیں کہ نہ صرف تھنک ٹینکس بلکہ افراد بھی پالیسی سازی میں اہم ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں حکمران اس ضروری ان پٹ کو بھی ذاتی پسند ناپسند کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں.
آپ کتنے بھی قابل ہوں پاکستان میں تو آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں جب تک آپ یہ ہے کہ کسی کو سلام نہیں کرتے یا کسی کا جیے نعرہ نہیں لگاتے.
ڈاکٹر عبدالجبار شعبہ صحافت اور تدریس سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک تھنکنگ کے فقدان کی ایک وجہ سیاسی حکومتوں کا با اختیار نہ ہونا اور مقتدر اداروں کا سویلین اداروں کو مضبوط نہ ہونے دینا ہے.
دیکھیے نا، فیڈریشن ایک بہت بڑا ایپیکس باڈی ہے پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کی، ساری دنیا کو بتایا. اسد عمر صاحب جاتے ہیں، اس سے زیادہ گفتگو ان کی بہتر ہوتی ہے. 4 گھنٹے تک آرمی چیف بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. پورے ملک کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ پیکج کون بنوا رہا ہے، اس میں کس کا کیا ان پٹ ہے. وہی زرداری صاحب کی بات کہ مانگے تو آگے کی حکومت ہے.
مود یوسف اور ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ ٹاسک فورسز اور مشاورتی کونسلز کافی حد تک پبلک پارٹیسپیشن کی ضرورت کو پورا کر رہی ہیں، لیکن اس عمل کو زیادہ مربوط اور پائیدار بنانے کی ضرورت ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں تبدیلی کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے دن، وقت نشر اور دورانیے میں ایک تبدیلی. ہر دم رواں ہے زندگی اب ہر جمعے کی بجائے نشر ہوگا ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جبکہ یہ پروگرام اسی دن اور اسی وقت ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ نشر ہوگا وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج پر، جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. سننا نہ بھولیے ہر دم رواں ہے زندگی، ہر جمعے کی بجائے جمعرات کے روز رات 10 بجے نہیں بلکہ رات 9 بجے، ایک گھنٹے تک نہیں بلکہ آدھے گھنٹے تک. پیشکش یاسمین جمیل.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں: sejradio voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
پاکستان میں صدرات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.